الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کے کلام میں سے نکاح کے خطبے میں تین آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آگے پھر مزید پیغام ہے، لیکن سب سے پہلا پیغام تقوی ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. پھر آگے ہے الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الی آخر الآیۃ. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر آگے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ تینوں آیتیں ہر نکاح کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، اس لیے کہ ہر نکاح پڑھانے والا ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نکاح کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تین آیات کو پڑھا ہے. سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دین کو سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی کسی میں طلب نہیں ہے. مکتب میں جو جان لیا، جو سمجھ لیا وہ کافی ہے، اس کے بعد موقع ملا تو کسی کے بیان میں بیٹھ گئے، کسی کا درس سن لیا، اس میں اگر کوئی نئی بات معلوم ہو گئی تو الحمدللہ، اور کوئی نئی بات معلوم نہ بھی ہوئی تو کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں. جیسے پیسوں کی ایک طلب ہوتی ہے کہ پیسے بڑھے، گھر کے لیے ایک طلب ہوتی ہے کہ اس سے بہتر گھر ملے، گاڑی کے سلسلے میں طلب ہوتی ہے کہ اس سے بہتر گاڑی ہو جائے، موبائل کے سلسلے میں ایک طلب ہوتی ہے، کپڑوں کے سلسلے میں طلب ہوتی ہے، ویسی علم دین کے سلسلے میں طلب امت میں نظر نہیں آتی. اور جب تک دین کا علم نہیں بڑھے گا، دین کی سمجھ نہیں بڑھے گی، اس وقت تک دین میں ترقی کیسے ہوگی؟ مجھے دین کی پانچ باتیں معلوم ہیں اور میں نے پانچ باتیں سمجھ لی ہیں، تو اگر مجھے فکر آخرت نصیب ہو جائے تو میں کتنی باتوں پہ عمل کر سکوں گا؟ پانچ باتوں پہ، چھٹی پہ نہیں کر سکوں گا. اس لیے کہ مجھے تو چھٹی معلوم ہی نہیں ہے، ساتویں معلوم ہی نہیں ہے، آٹھویں معلوم ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو چکی تھی اور روزانہ ان کا علم اور دین کی سمجھ بڑھتی تھی. تو جیسے جیسے علم بڑھتا تھا، جیسے جیسے دین کی سمجھ بڑھتی تھی، ویسے ویسے ان کی دین میں ترقی ہوتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ ارادہ کر لو کہ دین کی سمجھ بڑھانی ہے، دین کا علم بڑھانا ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں ذرا جلدی آ جایا کرو، اور بیان سننے کی نیت سے نہیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے، طلب علم کی نیت سے، دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کی نیت سے. کہ ہو سکتا ہے کہ دین کے کسی حصے کی سمجھ میرے دل دماغ میں اتنی واضح اور صاف نہ ہو، ویگ ہو، اور آج کے بیان سے وہ چیز کلیئر ہو جائے. یہ جو واضح نصیحت کا ایک شعبہ ہے، تعلیم و تعلم کا ایک شعبہ ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. بس ضرورت صرف طلب کی ہے. آپ جس طلب کو لے کر آئیں گے، اللہ تعالی شانہو ممبر سے بولنے والے سے وہی بات کہلوائیں گے. آزمانا ہو تو آزما کر دیکھ لو، طلب صحیح ہو آپ کی. اس لیے کہ بولنے والا نہیں جانتا کہ میرے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کے دلوں میں کیا کیا چاہتے ہیں، مگر بلوانے والا سب کچھ جانتا ہے. بلوانے والا سب کچھ جانتا ہے. طلب لے کر آئے بس. جب تک بچہ روتا نہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا. بچہ روتا ہے تب ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے. تو بچے کی طلب کے بغیر اللہ بچے کے لیے دودھ کو مہیا نہیں کرتے. تو سننے والے، بیانوں میں شرکت کرنے والے کوئی طلب لے کر آئیں گے کہ میری زندگی میں فنا کوتاہی ہے، فنا برائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مجھے حل ملے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس جمعے کو نہیں تو آئندہ جمعے کو، آئندہ جمعے کے نہیں تو تیسرے جمعے کو وہی مضمون بلوائیں گے. اور آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، دین کی کوئی کوتاہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے نتیجے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی میں پوزیٹو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ایسا ہی لگتا رہتا ہے کہ وہ سب نارمل ہے. تو اللہ تعالی شانہ بولنے والے سے اس طریقے سے بلوائیں گے کہ ہماری آنکھیں کھلے گی، کیوں ہو اس کوتاہی میں تو میں مبتلا ہوں. تو آج سے یہ نیت کرو میرے بھائیوں کہ اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے. ہر شخص اپنے حالات دیکھ لے کہ میں روزانہ بیٹھ سکتا ہوں تو روزانہ بیٹھے، روزانہ نہیں بیٹھ سکتا ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھو اور اس نیت سے بیٹھو کہ میری جو دینی ضرورتیں ہیں اے اللہ آپ ان عالم صاحب کو سبب بنا کر کے میری ضرورتیں پوری فرمائیے. یہ نہیں کہ آئے بیان سنا چلے گئے. اصل میں یہ ہماری ایک بیماری ہو گئی ہے میرے بھائیوں, بیان سننا تفریح تباہ کے لیے, نفس کو خوش کرنے کے لیے. کبھی کبھی دین کے کام بھی نفس کے لیے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک تقریر کرنے والا ہے وہ اللہ کے لیے بھی کر سکتا ہے اور واہ واہ کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو جیسے تقریر کرنے والا تقریر اپنے نفس کے لیے کر سکتا ہے, اسی طرح سننے والے بھی اللہ کے لیے نہیں, اپنی اصلاح کے لیے نہیں, اپنی آخرت بنانے کے لیے نہیں, مزے کے لیے. اسی وجہ سے طبیعتوں کو جس کی تقریر اچھی لگتی ہے وہاں مجمع بہت بڑھ جاتا ہے, اور طبیعتوں کو جس کی تقریر اچھی نہیں لگتی, اس کا بولنے کا سلیقہ نہیں, اتار چڑھاؤ نہیں, مگر ہے بہت اونچے درجے کا بزرگ, اس کی زبان سے معرفت کے موتی نکلتے ہیں, لیکن اس کے بیان کے اندر لوگ بہت کم. تفریح کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بیانوں کو سننا, یہ اس زمانے کا ایک مرض ہے. رمضان المبارک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک طرف رہ جاتی ہے, ذکر و اذکار ایک طرف رہ جاتے ہیں, اور روزانہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آج کون خطیب صاحب ہماری مسجد میں آ رہے ہیں بھائی. اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے کہ پوری مسجد کو بھر کے رکھے اور انٹرٹین کرتا رہے وہ آدمی آنے والا. فجر کے بعد بھی اسے بٹھا دیتے ہیں, ظہر کے بعد بھی بٹھا دیتے ہیں, عصر کے بعد بھی بٹھا دیتے ہیں, عشاء کے بعد بھی بٹھا دیتے ہیں. تو روٹی پکتی رہے اور کھائے کوئی نہیں, فجر کے بعد بھی وہ آپ کو اعمال کی ترغیب دے, ظہر کے بعد بھی اعمال کی ترغیب دے, مغرب عصر کے بعد بھی اعمال کی ترغیب دے, عشاء کے بعد بھی اعمال کی ترغیب دے, تو آپ عمل کب کریں گے رمضان میں؟ آپ کا تو سارا وقت یہ روٹی پکانے میں گزر رہا ہے, کھائیں گے کب بیٹھ کر؟ ٹھیک ہے ہم لوگ غفلت میں ہیں اور ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں, اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں تذکیر کی ضرورت ہے, ہمارے دلوں کو نرم کرنے والے کی ضرورت ہے. تو بھائی ایک آدھ پروگرام ہو گیا, سکھا دیا, سمجھا دیا, اب باقی تلاوت کے لیے بھی تو وقت چاہیے. لوگ 6 بجے کام سے آتے ہیں سمر کے دنوں میں, کچھ تھوڑا بہت آرام کر کے عصر میں پہنچتے ہیں, ان کے پاس تلاوت کا یہی ٹائم ہوتا ہے. منڈے ٹو فرائیڈے تلاوت کا ٹائم سوائے عصر اور مغرب کے درمیان کی کوئی نہیں ہوتا, وہ عصر سے لے کر مغرب کی اذان تک بیان میں گزر جاتا ہے. کب کرے گا تلاوت؟ اسی لیے مسجد میں آنے والے مسلیوں میں سے 50% سے زیادہ وہ افراد ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم نہیں کر پاتے. دیکھو میرے بھائیو, میرا مزاج تنقیدی نہیں ہے, میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی نہیں ہوں, میرا یہ مزاج نہیں ہے. آپ سب مجھے سالہ سال سے پہچانتے ہیں. ایک درد ہوتا ہے اندر, درد. جو اکابر آتے ہیں باہر سے وہ میرے سر کے تاج ہیں, وہ میری آنکھوں کا سرما ہے. میں میرے یہاں بھی وہ آتے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, دل سے محبت رکھتا ہوں. اکابر ہیں, مشائخ ہیں, آپ ان کو بلاتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ امت کو ایسے اہل علم کی ملاقات کا موقع ملتا ہے. بہت اچھا کرتے ہیں آپ, بلائیے ان کو. لیکن ان کو بھی بیانوں میں اتنا مشغول نہ کیجئے کہ وہ بھی شرم شرم میں بیان ہی بیان کرتے رہے اور پبلک کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. تو بیانوں کو میرے بھائیو سننا ہے. یہ ہماری مسجد توحید ہے, انگلینڈ کی مشہور مسجدوں میں سے ہے, اور انگلینڈ کی جتنی مشہور مسجدیں ہوتی ہیں وہاں تقریباً ہر اچھے آنے والے صاحب علم بزرگ کا ورود ہوتا ہے. کتنے لوگ یہاں آ گئے؟ ہمیں سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ سوائے ان کے بیان کو سننے کے ہم نے اس کے علاوہ ان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کس کے بیانات سن کر کے ہماری زندگی میں فرق آیا؟ تو کیا آنے والوں میں کوئی کمی ہے؟ وہ جو بڑے بڑے شیخ الحدیث آتے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین آتے ہیں, ہماری زندگیوں میں ان کے بیانات سن کر جو فرق نہیں آ رہا ہے, تو ان میں کوئی کمی ہے یا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم آتے ہیں صرف بیان سننے کی نیت سے, صرف بیان سننے کی نیت سے آتے ہیں, زندگی بدلنے کی نیت سے نہیں آتے. اس لیے اس زاویے کو بدلو. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث آ جائے تب بھی عمل کی نیت سے سنو، اور کوئی ہمارا دعوت و تبلیغ کا ان پڑھ کارکن کھڑا ہو جائے اس کا بیان بھی عمل کی نیت سے سنو، اور مکتبوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تین تین چار چار منٹ کی تقریر کرتے ہیں اس کو بھی عمل کی نیت سے سنو، دین کی کوئی بھی بات ہو عمل کی نیت سے سنو. آپ عمل کی نیت سے سنیں گے اللہ جل جلالہ وعمن والہ آپ کی اس اچھی نیت کے اوپر بہترین فیصلے فرمائیں گے. اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، ایک دن مرنا ہے. مجھے بھی بہت قصے یاد ہیں اور مجھے بھی شعر و شاعری آتی ہے اور ہنسانا بھی آتا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آتا کہ اپنا بھی وقت ضائع کروں اور آپ کا بھی وقت ضائع کروں. جو اندر ایک درد ہے اور اس درد کا اظہار کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے آتے ہیں. انگلینڈ میں کچھ کم علماء ہیں، آپ کے بلیک برن کے اندر کچھ اہل علم کی کمی ہے؟ بلیک برن میں نوجوان علماء میں بھی اور بڑی عمر کے علماء میں بھی اچھے اچھے صاحب علم ہیں، میں واقف ہوں ان سے، ان کی فضیلت کا مجھے اعتراف ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے علماء آپ کے یہاں ہیں. مسجدوں کے اندر ان کے بیانات ہوتے ہیں، حدیث پڑھانے والے بیانات کرتے ہیں جمعہ میں، تفسیر پڑھانے والوں کے دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں. اور محرومی کی وجہ یہی ہے کہ ذہن ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ جس کی تقریر میں مزہ آئے اس کی تقریر سننے کی نہیں، جس کی تقریر سے میری زندگی میں تبدیلی آئے اس کی تقریر سننے کی، چاہے وہ میری مسجد کا لوکل امام ہی کیوں نہ ہو. آپ کیوں انتظار کرتے ہیں کسی کا لیسٹر سے آنے کا؟ اگر وہ آ جائے تو اس کی بات بھی سن لو. آپ کیوں کسی کے پاکستان یا انڈیا سے آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ اس کا بھی سن لو، لیکن وہ سال میں ایک مرتبہ آئیں گے، سال میں دو مرتبہ آئیں گے. آپ کے امام صاحب ہر ہفتے آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں، آپ کے مقامی علماء سے استفادہ کرو، اور اس مسجد سے دوسری مسجد میں بھی جانا پڑے تو جائیے، لیکن استفادہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ ہمیں علم دین کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. علم دین ہم سیکھیں سمجھیں، اور جو سمجھ میں آئیں پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور زندگیوں کو ڈھالنے میں دشواری پیش آئے. ایک شخص جو ہے وہ میوزک سننے کا عادی ہے، موسیقی سنتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ پہلے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی، مگر طلب کے ساتھ آیا اور بیان میں اس کو سمجھ میں آیا کہ اوہو یہ تو حرام چیز ہے اور بہت سنگین ہے، اس پر تو بہت ہی زیادہ وعیدیں آئی ہے اور آخرت میں میرا کیا ہوگا، مجھے اب اسے چھوڑنا چاہیے. اب چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اڈکشن ہے میوزک کا، نہیں چھوڑ سکتا، اڈکشن ہے نہیں چھوڑ سکتا. تو کسی اچھے اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، ان کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے کہ مجھے میوزک کا اڈکشن ہے، آپ میری مدد کیجیے. جب خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں ہم کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر ڈاکٹر کو ضرور بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگر ڈاکٹر کو نہیں بتایا تو میں مر جاؤں گا. تو یہاں معاملہ دنیا کا ہے، وہاں معاملہ آخرت کا ہے. اگر میں کسی خدا ترس اللہ والے عالم کے سامنے یہ میوزک کا میرا مسئلہ نہیں رکھوں گا، اور شرم شرم میں کہ کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو پتا نہ چلے، میں اگر بیٹھا رہوں اور اسی حالت میں میری موت آ گئی تو بتاؤ اس کو، اور ساتھ میں اکیلے اکیلے اللہ سے بات کرنا شروع کرو گے، اللہ تو نے میرے اوپر بہت فضل کیا ہے، تو مجھے کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، تو میری کون سی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے یا اللہ، میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود آج تک تو نے مجھے کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، میری مرادیں پوری کرتا ہے، میری دعائیں تو قبول کرتا ہے. اے اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے کہ میری زندگی کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں تو مجھ سے ناراض رہتا ہے اور آخرت میں میری پکڑ ہو سکتی ہے. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں میوزک کو چھوڑ دوں، اس کی میرے دل میں نفرت پیدا فرما دے. ایک دن دعا کرو، ایک ہفتے دعا کرو، ایک مہینے دعا کرو، ایک سال دعا کرو، موت تک دعا کرو، موت تک دعا کرو، اللہ تعالی شانہ ضرور اس سے نجات عطا فرمائے گا. اس لیے علم دین کو حاصل کرنا ہے، دین میں سمجھ پیدا کرنا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہماری ترقی ہو. تو یہ جو تین آیات ہیں انہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر جو پیغام ہے ان کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. پیغام ہے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن اللہ تعالیٰ شانہ نے کس کے لیے نازل کیا؟ میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. قرآن صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا ہے کہ علماء اس کو سمجھتے رہیں اور مدارس کے اندر تفسیر پڑھاتے رہیں, ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. نہیں, ہم سب کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہا, یا ایھا الناس. یہ قرآن میں نے مسلمان اور غیر مسلموں سب کو لیے, سب کے لیے بھیجا ہے. یا ایھا الناس, یہ لوگوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تحقیق کے تمہارے پاس تمہاری پروردگار کی طرف سے نصیحت کی چیز آ گئی ہے, موعظت آ گئی ہے. موعظت کس کو کہتے ہیں؟ موعظت وہ واعظ کہ جو دل میں آسانی سے اتر جائے, اس کو دل میں اترنے میں دیر نہ لگے. تو تمہارے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو کہ موعظت ہے, وہ یوں آسانی سے اتر جاتی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو تمہارے دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے. اگر دل میں کفر ہے تو یہ شفا ہے, دل میں شرک ہے تو یہ شفا ہے, دل میں نفاق ہے تو یہ شفا ہے, دل میں حسد ہے تو یہ شفا ہے, دل میں کینہ ہے تو یہ شفا ہے. اور یہ شفا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی, اور پڑھنے کے بعد سمجھنے والے کے لیے, اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے والے کے لیے. ڈاکٹر صاحب تین دوائیں ہمیں دیتے ہیں کہ یہ گولی بھی لے لو, یہ گولی بھی لے لو, یہ گولی بھی لے لو. انجائنا ہو گیا تو تین چار دوائیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں کہ اب یہ روزانہ آپ کو لینی پڑے گی 24 آورز میں تین چار دوائیں. تو وہ کہے گا نہیں, بس ایک کام کر لیں گے جو ٹھیک رہیں گے. نہ, وہ تین چار گولیاں لینی پڑے گی. یہ شفا کب ہے؟ جب آپ اسے پڑھیں گے, جب آپ اسے سمجھیں گے, اور جب اس پہ عمل کریں گے. طلب کے ساتھ پڑھیے, طلب کے ساتھ سمجھیے, پھر دیکھو گے توفیق ملتی ہے. اتنا پیارا ہوتا ہے قرآن. جو لوگ عربی جانتے ہیں اور جو صاحب علم ہیں, ان کو جو قرآن مجید پڑھنے میں لطف آتا ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو غیر عالم ہیں وہ بھی اگر کسی درس قرآن کی محفل میں بیٹھ کر قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, تو میرے بھائیو اس کو بھی اتنا لطف آئے گا, اتنا لطف آئے گا, اتنا لطف آئے گا کہ اس کا دل کرے گا کہ یہ مجلس بس طول پکڑتی چلی جائے. اس لیے کہ اللہ کا کلام اور اس میں لطف نہ ہو, اور اللہ کے کلام میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب و غریب چیز ہے یہ قرآن مجید. قیامت کی صبح کے لیے ہدایت, تو اس میں اللہ تعالی شانہ نے کیا کیا جمع نہیں کیا ہوا ہوگا, کیا کیا جمع نہیں کیا ہوا ہوگا. روزانہ اس میں سے نئی نئی بات نکلتی رہتی ہے, نئی نئی بات, نئے نئے فوائد, نئی نئی حکمتیں, نئے نئے راز. اس لیے علم حاصل کرو میرے بھائی, اور دین میں سمجھ کو بڑھاؤ. جب علم بڑھے گا, دین میں سمجھ بڑھے گی, تو نہ صرف یہ کہ اعمال بڑھیں گے, بلکہ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ غلط چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی. یہ پرفتن دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر قسم کی چیزیں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے, حدیث کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, تشریح کی شکل میں, اور لوگوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں, ایسا ہے نہیں, یہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے. اس سوشل میڈیا نے ہر شخص کو نیم ملہ بنا دیا ہے. ہر شخص جو ہے محتاج اب نہیں رہا کہ میں کسی کے پاس جا کر کے ایڈوائس ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر اس ملک کے قانون کی چیزیں بھی مل جاتی ہے. آپ یہ اندر ٹائپ کرو جو قانون, آپ اس کے بارے میں پورا رپورٹ آ جائے گا. امیگریشن کے بارے میں پورا رپورٹ آ جائے گا. آپ کا کوئی امیگریشن پرابلم ہے تو اس میں سارے قوانین وغیرہ وہاں آپ کو بتا دیں گے. تو سوشل میڈیا پہ میڈیسن کے بارے میں آپ کچھ ٹائپ کرو کہ مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے, تو پورا یوں بتا دے گا کہ اس میں یہ بیماری ہے, یہ دوا ہے, یہ آپریشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی شعبے ہیں ان سب شعبوں کی معلومات موجود, لیکن اس معلومات کے موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی اس سے استفادہ نہیں کرتا, اس کے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں. صرف دین ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس کے اندر لوگ اب ایکسپرٹس کے پاس جانا ضروری نہیں سمجھتے, بلکہ سوشل میڈیا سے علم حاصل کر کے خود عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دین اتنا غریب ہو گیا بیچارہ. اوپر جائیں گے, پڑھیں گے, لیکن جب تک ڈاکٹر ایڈوائز نہ کرے, ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے خلاف ہے. میری ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ دوا آپ کے لیے نہیں ہے, آپ یہ کام کیجیے. بہت اچھا, ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں. اور عالم اگر کوئی بات کہے, نہیں بھائی ہم نے تو بخاری شریف میں یہ دیکھا ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ مضمون پڑھا ہے, ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کسی کی کلپ سنی ہے,
وہاں آپ کو ایکسپرٹس کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ نا یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس نہ بھی گئے اور ہماری غلطی بھی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ موت واقع ہو جائے گی. دین کے معاملے میں ایسا ہے کہ اگر عالم کے پاس نہیں گئی اور غلطی ہو گئی تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے, نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے, شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے دین کو صحیح زاویوں سے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ ہم میرے بھائیوں محفوظ ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں. خود بھی اس کا اہتمام کرو, اولاد کا بھی اہتمام کرو. یہ ذہن بناؤ کہ بیٹا دیکھو دین کو حاصل کرنے کے اوتھینٹک ریلائبل آؤٹ لیٹس ہیں, وہیں سے ہم دین لے سکتے ہیں, ایسے گھومنے پھرنے والا دین نہیں لے سکتے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں, جبال علم میں سے ہیں, اساتین امت میں سے ہیں, بڑے بڑے لوگوں میں سے, جیسے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اسی جماعت میں ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی. زبردست عالم, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ حدیث کی کتاب مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو نقل کیا, ان کے قول کو لیا مسلم شریف میں, کہ امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین, یہ علم دین ہے, علم ہی دین ہے. اگر علم صحیح ہے تو دین صحیح, اور علم غلط ہے تو دین غلط. علم اگر ناقص ہے تو دین ناقص, اور علم اگر کامل ہے تو دین کامل. یہ علم دین, دین علم, علم دین. اللہ تعالیٰ شانہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے, اور دین کامل تب ہوگا جب علم کامل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دین میں اور علم میں کامیابی رکھی ہے. تو یہ دین موقوف ہے علم پر. فانظروا امن تاخذون دینکم, لہذا تم بہت دھیان سے دیکھنا کہ تم کس سے علم لے رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ غلط آدمی سے تم دین لے لو. اس لیے جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جس کلپ کو میں سن رہا ہوں یہ عالم کون ہے, آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کی فکر و نظر کیا ہے, اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جس کا میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوں یہ کس عقیدے کا آدمی ہے, تو ایسے لوگوں کی چیزیں نہ سننی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے, اسے کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ ہے کون. واقف کاروں سے علم حاصل کرو, مستند لوگوں سے علم حاصل کرو, جن علماء, جن مفتیوں سے آپ واقف ہیں ان سے علم حاصل کرو, اور حاصل کر کے عمل کرو. تو یہ جو سب سے پہلی آیت ہے, سب سے پہلی آیت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, اس میں اللہ جل جلالہ عامن والہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر نکاح میں شرکت کرنے والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یہ کرنا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جتنی تاکید کے ساتھ تقوی کے پیغام کو اس آیت میں پہنچایا گیا ہے اتنا پورے قرآن میں کہیں نہیں. اس سے کہ ہر جگہ پر اتقوا اللہ ہے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ یہاں ہے, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب, ڈرتے تو ہم شیر سے بھی ہیں, ڈرتے تو ہم سانپ سے بھی ہیں, ڈرتے تو ہم دشمن سے بھی ہیں, ڈرتے تو ہم چور سے بھی ہیں. تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب, اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. اور اللہ کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے, جب اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس کا پیغام ہو کہ اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی ناراضگی سے بچو, ڈرو اور بچو, اللہ کی نافرمانی سے دور رہو تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. بچو, ڈرو, بچو, ڈرو, بچو, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اور کتنا ڈرو, جیسا کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا حق ہے. حق, حق پورا کرو اس کا, جتنا حق ہے اتنا 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 اللہ کی نافرمانی سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. اور کتنا حق ہے اس کو حدیث میں بتلایا گیا, حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا حق کب ادا ہوگا, جبکہ بندہ تین کام کرے گا, اَن یعطا ولا یعصا, جب وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی ناراضگی سے جتنا ڈرنے کا حق تھا وہ حق میں نے ادا کر دیا. نمبر دو, اَن یُشْكَرَ وَلَا یُكْفَر, زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا شکر ادا کرے, اس کی ناشکری نہ کرے کبھی. اور نمبر تین, اَن يُذْكَرَ وَلَا يُنسَى, اللہ تعالیٰ شانہ کی 24 گھنٹے یاد میں رہے اور اللہ سے کبھی غافل نہ ہو. یہ تین خوبیاں اگر زندگی میں آ جائے کہ زندگی میں شکر ہی شکر ہے, ناشکری نہیں ہے, اطاعت ہی اطاعت ہے, نافرمانی نہیں ہے, ذکر ہی ذکر ہے, غفلت نہیں ہے, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ تعالی شانہ سے ناراض, اللہ تعالی شانہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا جو حق ہے, اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ میں نے پورا کر لیا. تو ہمیں ترقی کرنی ہے اور ترقی کرتے 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 اس مقام پر پہنچنا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس پہلی آیت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تلاوت کی, یہ بتلایا کہ کرنا کیا ہے, دلہا میاں کو کیا کرنا ہے. دلہا میاں کو یہی کرنا ہے, دلہا میاں کو اپنی ازدواجی زندگی میں اور ازدواجی زندگی کے علاوہ میں, دلہن کو اپنی میریٹل لائف میں اور میریٹل لائف کے علاوہ میں اب سے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ میں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاروں گا, ناشکری نہیں کروں گا, ہمیشہ اللہ کو یاد رکھوں گا, غافل نہیں ہوں گا, ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا, نافرمانی نہیں کروں گا. اور دلہا میاں کے ماں باپ اور خاندان کو بھی یہی پیغام, اور دلہن کے خاندان اور اس کے ماں باپ کو بھی یہی پیغام, اور حاضرین جتنے بھی ہیں سب کو پیغام کہ کرنا یہ ہے, کرنا یہ زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہم اپنی ذات پہ اتنی محنت کریں گے کہ ہماری زندگی سے ناشکری نکل جائے گی, شکر آ جائے گا. اے اللہ تعالیٰ شان ہوگی, ڈھیروں نعمتیں, ڈھیروں نعمتیں, لیکن ڈھیروں نعمتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ذکر ہوتا ہے تو ایک آدھ دو تکلیفوں کا, اور وہ تکلیف بھی کیا ہے, وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بھیجتے ہیں, وہ بھی اللہ کا احسان کہ جہنم میں سزا دینے کے بجائے دنیا میں سزا دے رہی ہے, یہ بھی احسان اللہ کا. مگر خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سر میں درد ہے, سر میں درد ہے, جا ہی نہیں رہا ہے, بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے میاں جی سید محمد اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اکابر دیوبند میں سے ہے, بہت بڑے بزرگوں میں سے ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی وہ بیمار ہوتے تھے تو ان کی خبر لینے کے لیے کوئی جاتا تھا تو فرماتے تھے سر میں درد ہوتا تھا, بخار ہوتا تھا, تو کوئی پوچھتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی, تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ ہاتھ پیر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ کھانا پینا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, الحمدللہ نیند بھی بہت اچھی طرح آ جاتی ہے, الحمدللہ زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہے, الحمدللہ پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہے, بس تھوڑا سا بخار رہتا ہے, تھوڑا سا بخار رہتا ہے. اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ زندگیوں میں ہمیشہ وجوہ شکر وجوہ صبر سے زیادہ ہوتی ہیں. The reasons for being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala will always be many more than the reasons to exercise patience. 70-80% سے زیادہ وجوہ شکر ہے, شکر کی چیزیں ہماری زندگیوں میں, صبر کی چیزیں بہت کم. لیکن یہ شیطان کا ایک حربہ ہے, شیطان کا حربہ کہ ہمیں وہی چیز دکھاتا ہے, وہی چیز دکھاتا ہے اور دکھا کر کے شکر پر آنے نہیں دیتا, شکر پر نہیں آنے دیتا. اسے شکر کرنا ہے, اللہ کی ہر حال میں فرما برداری کرنی, خوشی میں بھی غمی میں بھی, آپے سے باہر ہو کر, خوشی سے غمی سے مغلوب ہو کر اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں. اور نمبر تین, ہر وقت یہ کوشش کریں کہ اللہ یاد رہے, دل دماغ میں بھی اللہ اللہ ہو, زبان پر بھی اللہ ہو, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. یہ ہے, یہ کام ہے جو اس آیت میں بتایا گیا. کرنا کیا ہے, ایسا تقوی اختیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کریں, ہمیشہ فرما برداری, اور اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ, اس لیے کہ یہ بھی فرما برداری ہے. ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں, ناشکری نہ کریں, ہم ہمیشہ ذکر میں مشغول رہیں, اللہ تعالی شانہ سے غافل نہ رہیں, یہ کرنا ہے. اب دوسری آیت میں پھر یہ ہے سوال کہ کیوں کرنا ہے, یہ کیوں کرنا ہے, اتنا زیادہ کیوں کرنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سب کچھ کیوں کرنا ہے. تو دوسری آیت میں کہا کہ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالی شانہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو کیا اللہ کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے, اللہ کی شکر گزاری میں زندگی نہیں گزرنی چاہیے, اللہ کی یاد میں زندگی گزرنی نہیں چاہیے؟ تو پہلی آیت میں یہ سوال ہے کہ کیا کرنا ہے اس کا جواب، دوسری آیت میں دوسرا سوال کہ یہ کرنا کیوں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مربی ہے، اس نے ہماری تربیت کی ہے، اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہمارے استحقاق سے زیادہ دے رہا ہے، وہ کریم ہے. اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم الذی یعطی بدون استحقاق، کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر ڈیزرونگ کے دیتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے مگر پھر بھی ناشتہ دیتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی لنچ دیتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ٹی ٹائم پر چائے دیتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی سفر دیتا ہے، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی میٹھی نیند سلاتا ہے. الذی یعطی بدون استحقاق، بغیر استحقاق کے دیتا ہے. اس لیے اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارنی ہے. تو پہلا سوال یہ تھا کہ کرنا کیا ہے، تو کبھی کرنا یہ ہے اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرنا. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تیسرا اور آخری سوال کہ کیسے کرنا ہے. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کرنا یہ ہے، کیوں کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، کرنا کیسے ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ شانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس میں بہت سارے کام تم کو کرنے پڑیں گے، مگر سب سے پہلے تختی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو. زبان کا کنٹرول آج سے شروع کر دو، دیکھو دھیرے دھیرے تقویٰ تمہارے دل میں اترتا ہے. یعنی اس پہ محنت شروع کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کے جو قرآن میں احکام ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر لو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی ناراضگیوں سے پاک کر لو، تو بندے کے ذہن پہ ایسا آئے گا کہ کرنا تو چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، لیکن یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل. میں ٹیلی ویژن چھوڑ دوں، میں فلموں کو چھوڑ دوں، میں جوئے کو چھوڑ دوں، میں زینا کو چھوڑ دوں، میں شراب کو چھوڑ دوں، میں ڈرگ کو چھوڑ دوں، میں بد نظری کو چھوڑ دوں، اتنی لذتیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا، ریزسٹ نہیں کر سکتا، کیسے؟ تو اللہ جل جلالہ امن والہ جو کہ ہمارے مربی ہیں، محسن اعظم ہیں، منعم حقیقی ہیں، وہ ہمارے بینیفیکٹر ہیں. اس لیے اتق اللہ کے بعد بہت سی جگہوں پر ہمیں حکم کرتے ہیں دوسرا، اور اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتق اللہ تمہاری زندگی میں لانا ہو تو اس پہ عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاؤ. اور کیسے کریں گے؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرو، قبر کا سوچا کرو، قیامت کے دن کا سوچا کرو. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایک چیز بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہا کرو، درست زبان کو کنٹرول، جھوٹ مت بولو، زبان سے غیبت مت کرو، زبان سے گالی مت بولو، زبان سے ایسا کوئی کلمہ مت نکالو جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، زبان سے باتوں کو ٹویسٹ کر کے کسی کو دھوکہ مت دو. زبان پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول. اس پر اگر کوئی محنت کر لے گا زبان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا. تو پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے، دوسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کیوں کرنا ہے، اور تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا کہ کیسے کرنا ہے. زبان پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول. تو تول پھر بول، یہ اصول یاد رکھو کہ بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ آخرت میں نفع پہنچانے والا ہے یا نقصان. اگر آخرت میں نفع پہنچانے والا ہے تو بولو، اور آخرت میں اگر نقصان پہنچانے والا ہے تو مت بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ املاء الخیر خیر من السکوت، اگر اچھی بات جو آخرت میں نفع پہنچانے والی ہے، خیر کی بات، اگر اس کو بولنے کا موقع ملے تو اس وقت خاموش مت رہو اور بول کر کے اپنی آخرت بناؤ. اور والسکوت خیر من املاء الشر، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے کہ زبان پر شر آ رہا ہے، برائی آ رہی ہے جس سے ہماری آخرت بگڑنے والی ہے، تو ایسے موقع پر خاموش رہنا بہتر ہے. اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کی زبان کنٹرول میں ہی نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تو خیر کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس وقت لوگ سوچتے تھے پھر بولتے تھے، سوچو پھر بولو، سوچتے تھے پھر بولتے تھے. پھر اور ہم آگے بڑھے تو زمانہ تھوڑا بگڑا، مگر اس میں لوگ بولتے تھے پھر سوچتے تھے، لیکن کم سے کم سوچتے تھے بولنے کے بعد کہ یار میں نے غلط کیا. پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اپنے غلط ہے اس لیے نہیں بولنا ہے, زمانہ بگڑا مگر پھر بھی اچھا تھا کہ بولتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ میں نے اچھا کیا, میں نے ٹھیک کیا, نہیں نہیں ٹھیک نہیں کیا, توبہ کر لینی چاہیے. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں سوچتے ہی نہیں, بولتے ہی ہیں, نہ پہلے سوچتے ہیں نہ بولتے ہوئے سوچتے ہیں نہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں. تو کبھی کبھار بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے کہ میں ذرا کچھ لڑائی کر کے آ گیا ابا کے ساتھ, میں نے ٹھیک کیا, فنا مسلی کے ساتھ میری ایسی بات چیت ہو گئی, ٹھیک کیا, شاپ کیپر کے ساتھ میری ایسی گفتگو ہو گئی, ٹھیک کیا. اگر ٹھیک نہ کیا ہو تو توبہ کرو, استغفار کرو اور اللہ سے کہو گے اللہ زبان پر مجھے کنٹرول دے دے, زبان پر مجھے کنٹرول دے دے, زبان پر مجھے کنٹرول دے دے. ہم لوگوں کے لیے من سمت نجا, جو جتنا خاموش رہا اتنا ہی فائدے میں رہا. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے ہمارے دور میں کہ اگر ان کی مجلس میں آپ دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹھو اور گننا چاہو کہ یہ کتنے لفظ بولتا ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ گواہ ہے, ایسے بزرگوں کو میں نے دیکھا. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے کہ دو گھنٹے تین گھنٹے آپ بیٹھ کر کے گننا چاہے کہ ایک لفظ, دو لفظ, تین لفظ, چار لفظ, پانچ لفظ, تو آپ دو تین گھنٹے میں گن کر بتلا سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنے لفظ بولے ہیں. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے, دو دو تین تین گھنٹے گزر جاتے تھے مگر ایک لفظ نہیں بولتے تھے. وہ امیر سے ختم نبوت کے مشورے میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, سب بول رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ امیر, اور بس ایسے دیکھتے رہتے تھے, بولتے بالکل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجذوب تھے, یہ نہیں کہ وہ عقل مند اور ہوشیار نہیں تھے, جہاں بولنے کی ضرورت پیش آتی تھی بولتے تھے, مگر تول تول کر یہ زندگی جو ہماری گزر رہی ہے تول تول کر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زبان سے, زبان کو اتنا خطرناک سمجھتے تھے کہ خانقاہ میں اعلان کراتے تھے کہ بھائی میرے یہاں جسے جو کرنا ہو کرے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, سو جائے سویا رہے, نمازیں پڑھ کر کے سو جائے, جو چاہے کرے اعتکاف میں, بس بات نہ کرے, ایسا فرماتے تھے بات نہ کرے. تو میں نے حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہم میرے استاد محترم ان سے میں نے سنا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے تھے خانقاہ میں, تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت بار بار یہ اعلان کرواتے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول, بات مت کرو, بات خانقاہ میں سب کچھ کرو, بات مت کرو. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کی حد ہے, بولنے کی حد نہیں ہے, بولنے کی حد نہیں. ایک شخص آپ کو ایسا تو کہے گا کہ بھائی گلا تھک گیا ہے, اب مجھ سے نعت مت پڑھواؤ, گلا تھک گیا ہے قرات مت پڑھواؤ, گلا تھک گیا ہے تقریر مت کرواؤ, لیکن آپ کو آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ زبان تھک گئی ہے, آنکھیں تھک جاتی ہے دیکھ دیکھ کے, کان پک جاتے ہیں سن سن کے, گلا بول بول کے تھک جاتا ہے, زبان کبھی نہیں تھکتی. اور یہ زبان ایسی چلتی ہے کہ بولنے والے کو پتا نہیں چلتا کہ کیا بول گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الرجل لیتکلم بکلمتن لا یہوی لہا بالن, ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے, ایک سینٹنس بولتا ہے جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتا کہ میں کیا بول گیا, حالانکہ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو زبان پر کنٹرول ہو, اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو بھائی کرنا کیا ہے, اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. کیوں ایسا کرنا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے خالق حقیقی ہیں, ہمارے مالک حقیقی ہیں, انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے انہوں نے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے تو اس کے طریقے تو مختلف ہیں, اس میں سے تین چیزیں آج بتلائی. نمبر ایک, بری صحبت سے بچو, اچھی صحبت میں رہو, اور برے ماحول سے دور رہو اور اچھے ماحول میں رہو. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر بھی خیال کرو گے اچھی صحبت ہے یا بری, انٹرنیٹ پر بھی دیکھو گے اچھی صحبت ہے یا بری, جب کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو آپ اس مصنف کی صحبت میں ہے اچھی صحبت ہے یا بری, نیوز پیپر پڑھو تو دیکھو اچھی صحبت ہے یا بری, آپ کیا کانٹینٹس پڑھ رہے ہیں, کس چیز کا لکھا ہوا, کس شخص کا لکھا ہوا ہے. صحبت, اچھی صحبت میں بیٹھو. دوسری بات, وقتاً فوقتاً روزانہ پانچ منٹ نکال کر کے آنکھ بند کر کے سوچا کرو کہ میں قبر میں چلا گیا, میں مر گیا, لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں, اب مجھے کفن پہنا رہے ہیں, میرے جنازے کو کافن میں رکھ رہے ہیں تابوت میں, اب یہ لوگ مجھے اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا رہے ہیں, مجھے رکھ دیا گیا ہے, صفیں بن گئی ہیں, اب یہ لوگ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ مجھے اٹھا کر کے اب قبر کی طرف لے جا رہے ہیں, مجھے قبر میں رکھ دیا, ویژولاز کرو قبر میں رکھ دیا ہے, اب یہ قبر کو بند کر رہے ہیں, میں اندر اکیلا ہوں, اب فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں, مجھے سوال پوچھ رہے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا کرو,
ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان میں ہفتے میں ایک مرتبہ جاؤ اور جا کر کے دیکھو. اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور, میں تمہیں قبرستان میں جانے سے پہلے منع کرتا تھا بعض وجوہات سے, الا فزوروها, میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ جاؤ. کیوں؟ فانها تذکرکم الموت وتزہدکم الدنیا, اس لیے کہ یہ تم کو موت کی یاد دلاتا ہے قبرستان میں جانا, اور تمہیں دنیا, تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتا ہے یہ. اور تیسری چیز زبان پہ کنٹرول, یہ تین کام ہیں زبان پہ کنٹرول. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے, آپ کی نسلوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ شانہ وقتاً فوقتاً مجھے آپ کو دین کی نسبت پر جمع کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے بھی ملاقات ہماری کرائے, اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں ہمیں داخل فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے, اور پھر یہ 70,000 ہے ان میں سے 11,000 کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم دوسرے 70,000 کی سفارش کرو. تو 70,000 ٹائمز 70, کتنے آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ تو پہلی دعا تو ہماری یہ ہے کہ اللہ پہلے 70,000 میں ہمیں بنائیں گے, اور اگر اللہ اس میں ہمارے لیے حصہ نہ رکھے تو یہ وہ دوسرے جو ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے, اللہ جنت میں ہمیں ساتھ رکھے انبیاء کے ساتھ صدیقین. لیکن میرے بھائیو دعا کے ساتھ اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی ہے, جو باتیں عرض کی گئیں اس پر عمل کیجئے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اگر کسی کو کوئی دل شکنی ہوئی ہو کسی بات سے تو معافی چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اس مسجد کو بہت آباد رکھے اللہ تعالیٰ شانہ, پورے بلیک برن اور پورے لنکشائر اور پورے ملک اور پورے یوروپ اور پوری دنیا میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خوب حفاظت فرمائے, انتشار افتراق لڑائیوں سے جھگڑوں سے اختلافات سے بچائے, اللہ تعالیٰ سب کو شیر و شکر بنا دے, ایک اور نیک بنا دے. آج جو نکاح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت ڈالے, دلہا دلہن میں خوب محبت عطا فرمائے, دونوں خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ شانہ کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.